الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے انعامات سے مالا مال فرما رکھا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جو مشکل حالات چل رہے ہیں، ان مشکل حالات میں رجوع اللہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا، سچی اور پکی توبہ کرنے والا، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے درست کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بن جاتا ہے. ہمارے بزرگ میں سے ایک بڑے بزرگ تھے، وفات پا گئے، حضرت مولانا جمیل صاحب، راوینڈ کے اندر ہوا کرتے تھے. اللہ والے بڑے بڑے اونچے حضرات بڑی سادہ زبان کے اندر گفتگو فرماتے تھے، لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ان کا ایک بیان میں نے سنا تو وہ آج کل کے حالات پر بالکل ہو بہو فٹ آ رہا تھا. ان کے اس بیان کا خلاصہ میں نے نوٹ بھی کر لیا اور ارادہ ہوا کہ حضرت کا وہ بیان کا خلاصہ بھی بیان کر دوں کہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں، سیاسی کشمکش ہے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، ملک کے اندر معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہر طرف ایک افراتفری ہے، مہنگائی نے ہر ایک کی کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے، ایسے پرخطر حالات میں حضرت کا جو یہ بیان تھا سن کر بڑی تسلی اور تشفی ہوئی کہ واقعتاً اللہ والوں کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے میں ہم عام مسلمان دھوکے کا شکار ہیں، ہر شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے، حکومت چلی جائے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی، حکومت کی رد و بدل ہو جائے تو مسائل کا حل نکل آئے گا. فرمایا کہ حکومتیں بدل دی جاتی ہیں، پھر یہی نعرہ سنائی دیتا ہے کہ حکومت اب یہ حکومت بدل دو تو حالات پھر اچھے ہوں گے. حکومتوں پر تو حکومتیں بدلتی چلی جائیں لیکن حالات نہیں بدلتے. فرمایا کہ جتنی حکومتیں بدلنا چاہو بدل دو، لیکن حالات وہی رہیں گے جن میں تم مبتلا ہو. اور پھر عام دنیا کے اندر آج عرب ہو، عجم ہو، یورپ ہو، مشرقی ممالک ہوں، امیر ہو، غریب ہو، تھوڑے مال والا، زیادہ مال والا، تھوڑے اسباب والا، زیادہ اسباب والا، چھوٹی حکومت والا، بڑی حکومت والا، ہر ایک پریشانیوں میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. پوری دنیا آزمائشوں میں جکڑی ہوئی ہے اور ہر کس و ناکس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ مشرقی ممالک، جو یورپی ممالک کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، خود ان کا حال یہ ہے کہ مسائل اور پریشانیوں میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لیتے ہیں. خودکشیوں کی وہاں جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے، شرع اموات خودکشی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو کے تنگ آ کر اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں مارنے پر مجبور ہیں. جگہ جگہ پاگل خانے بنے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ وہ مشکل حالات کے اندر اپنے آپ کو طرح طرح سے بچانے کے لیے طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں. نیند میسر نہیں تو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور ہر شخص اپنے دائرہ حیات کے اندر مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور دور کے ڈھول سہانے، دور سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے پرسکون ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے خوشحال ہیں. فرمایا کہ وہاں تو دل بہلانے کے لیے لوگ کتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ مرد بھی کتے سے دل بہلا رہا ہے تو عورت بھی کتے سے دل بہلا رہی ہے، اس کے باوجود بھی چین اور سکون ان کو میسر نہیں، نصیب نہیں. ساری دنیا پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف ایک کشمکش کا عالم ہے. اور ہر شخص جو پریشانی میں مبتلا ہے تو ہر انسان پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو پریشانیوں میں خوش ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور اسی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. یہ خودکشی کرنے والا بھی اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار کر راحت اور آرام چاہتا ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی غم اور صدمہ اس پر ایسا آتا ہے، محبت میں ناکام ہو جاتا ہے، فقر و فاقہ، غربت و افلاس سے تنگ آ کر وہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزے شہید رحمہ اللہ اس موقع پر ایک شعر پڑھتے تھے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے خودکشی کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ اس قدر تباہ کن موت ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان اسی تباہ کن، جس موت کے سبب سے اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا، قیامت تک کے لیے بار بار اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا رہے گا۔ تو ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں تو مسلم ہیں، متفقن علیہ ہیں، کہ ساری دنیا پریشانی میں مبتلا ہے اور ہر شخص پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جس میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں سوچتے کہ پریشانی کہاں سے آتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی کیوں آتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ تین چیزیں، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی کہاں سے آ رہی ہے، نمبر دو پریشانی کیوں آ رہی ہے، اور نمبر تین ان پریشان کن حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ بڑے بزرگوں کے اپنے لب و لہجے ہوتے ہیں، بڑی سادہ گفتگو کے اندر فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل حالات، یہ پریشانیاں، یہ تباہ کاریاں امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ ایسی کی تیسی امریکہ کی، کوئی کہتا ہے یہودیوں کی طرف سے یہ مشکلات ہم پر مسلط کی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے ہندوؤں کی طرف سے، کوئی کہتا ہے سکھوں کی طرف سے، فلاں ڈھمک، ہر ایک کا اپنا ایک تبصرہ ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کی نظریں تو انسانوں کی طرف جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اصل یہ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں، ان پریشانیوں کا آنا من جانب اللہ ہے۔ حالات کا بناؤ، حالات کا بگاڑ، حالات کا سدھار، حالات کے اندر اچھائی اور برائی، خیر اور شر، یہ سارے معاملات اللہ پاک نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک کا حوالہ دیا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، یاد رکھو حدیث مبارک آپ حضرات نے بھی سماعت فرما رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نو عمر لڑکے تھے، سواری پر سوار تھے، اور اونٹ کے اوپر جس طرح موٹر سائیکل پر ڈبل سواری مسافر اور ساتھ میں ایک سوار بیٹھتا ہے، اس طرح بالکل ملے ہوئے سواری پر سوار جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، ارے او لڑکے، میں تجھ کو کچھ نصیحت کرتا ہوں، پلے سے باندھ لینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اس کے قوانین اور اس کے احکام کی پابندی رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اے لڑکے، تو اللہ تعالیٰ کی رعایت رکھ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا دھیان رکھ، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ تو اپنے سامنے پائے گا، اور یاد رکھ کہ جب کبھی تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جب تجھے مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جب تجھے کچھ مدد درکار ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ جان لو، اگر پوری انسانیت، پوری مخلوق جمع ہو جائے تجھ کو نفع دینے پر، تو وہ تجھ کو رتی برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نفع پہنچا پائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور جان لو کہ اگر یہی پوری امت، پوری انسانیت جمع ہو جائے تجھ کو نقصان پہنچانے پر، تو رتی برابر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ تیرے خلاف لکھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سارے فیصلے ہونے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، بہت مستند ترین حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہی شر اور خیر کا مالک ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلاں نقصان پہنچا رہا ہے، فرمایا کہ کوئی ذرہ برابر ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث مبارک میں واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ پوری انسانیت جمع ہو جائے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اور پوری انسانیت جمع ہو کر نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے۔ جب نفع نقصان کا سارا اختیار قبضہ قدرت میں ہے, ظاہری اسباب بنتے ہیں ضرور بھی ضرور, دنیا کے اندر نقشوں کے اندر ظاہری نقصان کا ذریعہ بنتا ہے, کسی کی جان جاتی ہے تو کوئی فائرنگ کی گولی, کوئی چاقو چھرا, کوئی تیر خنجر, اس کے زخم کا وار اس کی موت کا ظاہری سبب بنے گا, کوئی ٹھوکر لگی ہے جس میں پاؤں زخمی ہوا تو وہ کانچ, کوئی روڑی, کوئی کیل کانٹا, وہ اس زخم کا ظاہری سبب بنا, لیکن حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اب اس کو یہ نقصان پہنچنا ہے اور اب اس کو یہ خیر پہنچنی ہے. مسبب الاسباب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, خیر اور شر کا مالک وہ ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کی نظریں ادھر ادھر جاتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مصیبت کہاں سے آ رہی ہے. فرمایا کہ مصیبت من جانب اللہ آتی ہے, پریشانیاں اور مشکل حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اور نمبر دو فرمایا کہ کیوں آتے ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں. فرمایا کہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے نتائج نیچے اترتے ہیں. اور پھر اس کے لیے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ پیش فرمائیں. فرمایا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین, ارے سنو, ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, اس کی پھٹکار, اس کی دھتکار ہے. فرمایا کہ جب ہم نے ظلم اوپر بھیجنا ہے تو اوپر سے لعنت ہی اترنی ہے, اور جب ظلم اوپر جائے گا, آج معاشرے میں ظلم عام ہے, ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کی چکی میں پیس کے اس کے اوپر دبوچ کے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے, جب ظلم اوپر جائے گا تو نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صاف ستھری آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے ظالموں پر ظالموں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کہ جب مخلوق کی طرف سے ظلم و زیادتیاں اوپر جائیں گی تو فرمایا کہ لعنت برسے گی, اللہ کی رحمت سے دوری آئے گی, طرح طرح کی مشکلات آئیں گی. اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا کہ جب ہم نے نیچے سے اوپر جھوٹ ہی کو بھیجنا ہے تو اوپر سے لعنت ہی اترے گی, جیسا عمل جائے گا ویسا رد عمل آئے گا. فرمایا کہ سودی معاملات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ جب سود کا معاملہ کیا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کُلًّا کُلًّا قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا کہ اگر تم سودی معاملات سے باز نہیں آؤ گے ان احکام کے آ جانے کے بعد, فرمایا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اتر کر انسانوں سے دو بدو جنگ نہیں کریں گے, پھر طرح طرح کے عذاب آسمانوں سے اور زمینوں سے ایسے آئیں گے کہ جو انسانوں کو گھیر جائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ فساد برپا کرنے والے جب فساد کریں گے, اللہ لا يحب المفسدين, فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے, جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرمائے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قہر کا اور عذاب کا معاملہ ہوتا ہے. تو طرح طرح کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جب انسان جیسا عمل اوپر بھیجے گا ویسا ہی رد عمل اوپر سے اپنے لیے نیچے پائے گا. تو فرمایا کہ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں, جیسے اعمال ہمارے اوپر جائیں گے ویسے ہی اعمال کا رد عمل ہماری طرف واپس پلٹ کر آئے گا. احادیث میں اور بھی زیادہ اس کی تفصیلات ہیں کہ جب زکوٰۃ روک لی جائے تو کیا اس کا رد عمل آتا ہے, جب بدکاری اور بے حیائی شرم حیا کے سارے معاملات عبور کر لیے جائیں تو پھر طرح طرح کی مہلک بیماریاں پھوٹتی ہیں, زکوٰۃ نہ دی جائے تو بارشیں رک جاتی ہیں, اور طرح طرح کے گناہوں پر طرح طرح کے وبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ اب ان اعمال کی وجہ سے جب مشکلات آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو تین چیزیں ہیں کہ پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں, کیوں آتی ہیں, ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. تو فرمایا کہ اپنے اعمال کو بدلنا, جب ظلم جائے گا تو لعنت آئے گی, عدل و انصاف جائے گا تو رحمت آئے گی, جھوٹ جائے گا تو لعنت آئے گی, سچائی اور صداقتیں جائیں گی تو رحمت آئے گی, برکتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی. اور فرمایا کہ جب نیک اعمال اپنائے جاتے ہیں, صبر کیا جاتا ہے مشکل حالات پر, اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی مدد ساتھ آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کا ساتھ بندوں کو نصیب ہوتا ہے, تقوی اختیار کیا جائے گا, پرہیزگاری اختیار کی جائے گی. ان اللہ لمع المتقین, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ اب جب نیک اعمال کیے جائیں گے تو نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے گا, عمل اچھے کر رہا ہے, نیک اعمال میں لگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. پچھلے مضمون میں میں نے آیت مبارکہ سنائی تھی, ولو ان اہل القرى, اگر کسی بستی کے رہنے والے آمنوا واتقوا, ایمان لائیں اور پھر تقوی کے پیکر بن جائیں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم آسمانوں کے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اٹل فیصلے ہیں, پکے وعدے ہیں سچے رب ذوالجلال کی طرف سے. جب بندہ اس معیار پر آ جاتا ہے کہ ایمان والا ہونے کے ساتھ جب وہ پرہیزگار بھی بن جائے, یقینی طور پر وعدہ اس کے لیے پھر سچا ہو کر ثابت ہو جاتا ہے. کسی بھی بستی کے رہنے والے ایماندار ہوں اور تقوی کے پیکر بن کے پرہیزگار ہوں, آسمانوں اور زمینوں سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولنے کا بالکل کھلا اعلان فرمایا ہے. تو اس لحاظ سے اعمال کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں, مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم طرح طرح سے تم کو آزمائیں گے, امتحانوں میں ڈالیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی کبھی خوف طاری ہوگا, جنگی حالات ہیں اور مشکل حالات ہیں, کبھی معیشت کا, کبھی کاروبار کا, کبھی جان کا, کبھی صحت کا, کسی بھی نوعیت کا خوف تم پر طاری کر کے تمہیں آزمائیں گے. والجوع, کبھی کبھی بھوک اور پیاس سے تمہیں آزما کے دیکھیں گے. ونقص من الاموال, کبھی کبھی تمہارا مال گھٹا کر ہم تمہیں آزمائیں گے. والانفس, کبھی کبھی جان لے کر تمہیں آزمائیں گے, کسی قریبی عزیز کا انتقال ہوگا, جان چلی جائے گی, والد کا, کبھی والدہ کا سایہ سر سے اٹھے گا, کبھی کسی اور عزیز قریب کا سایہ اٹھے گا. والثمرات, تمہارے پھل کھیتی باڑیاں اس میں نقصان آئیں گے, اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ سارے آزمائش کے مختلف انداز ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں جانچنے کے لیے. وبشر الصابرین, لیکن ان تمام تر حالات میں گزرنے کے باوجود جو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگا کے رکھتے ہیں, ان کو پھر آپ خوشخبری دے دیجئے. جو مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لو لگاتے ہیں, ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمتیں بھی ہیں, خصوصی رحمتیں بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے زمانے خلافت کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑا, سلطنت اسلامیہ دور تک پھیل چکی ہے, سرزمین شام سرسبز و شاداب ہے, غلے کی کثرت سے پیداوار ہے. شام کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینہ میں غلے کی قلت ہے اور قحط کی صورت ہے, وہاں سے اسباب مہیا کرو. تو گورنر شام نے پیغام بھیجا, فرمایا کہ ہم شام سے غلے اور اناج سے لبا لب لدے ہوئے اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ آپ کی طرف بھیجیں گے کہ وہ ایسی پوری چین چلے گی جس طرح آج کل کے زمانے میں ہمارے ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس کا اگلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور پچھلا اونٹ شام میں ہوگا, پوری ہم لائن ڈوری باندھ دیں گے کہ شام سے اتنا وافر مقدار میں غلہ ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ کریں گے کہ اگلا اونٹ وہ مدینے میں ہوگا اور سب سے آخری اونٹ شام میں ہوگا. اسباب تھے, سواریاں تھیں, مال و متا تھا, غلے کی بھرمار ہو گئی. کچھ وقت تک کے لیے اسباب وسائل بڑے فراوانی والے ہوئے, کچھ ہی وقت گزرا پھر وہی قلت, کیونکہ مستقل طور پر تو یہ ذریعہ معاش نہیں تھا, پھر وہی قلت ہو گئی کچھ ہی وقت کے بعد, پھر پریشان ہوئے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو رات خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواب میں جب آپ آئے, سلام کلام ہوا, فرمایا کہ عمر ابن خطاب کو جا کر ہمارا سلام کہنا اور اس کو پیغام دینا کہ ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار جانتے تھے لیکن فیصلہ تم نے سمجھداری کا نہ کیا. جب صبح ہوئی تو وہ صحابی یہ پیغام لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ پیغام سن کر حضرت لرز اٹھے کہ کہاں پر مجھ سے چوک ہو رہی ہے, کہاں پر مجھ سے خطا ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں سمجھدار جانتے تھے لیکن تم نے فیصلہ سمجھداری کا نہ کیا. حیران اور پریشان اور متحیر ہو گئے. ہمارے بارے میں کوئی ذاتی طور پر خواب دیکھ لے اور بزرگ ہمیں پیغام دے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے, تو اگر اس میں کوئی تنبیہ ہو تو ہم ہل جائیں گے, خوف کے مارے کانپ اٹھیں گے. تو وہاں امیر المؤمنین ہیں, زندگی ساتھ گزاری ہے, پورے طور طریقے سیکھے ہیں, لیکن پیغام مل رہا ہے کہ ہم تو تمہیں سمجھدار جانتے تھے لیکن فیصلہ تم نے سمجھداری کا نہ کیا. فوراً متوجہ ہوئے, اپنے شورائی جو سسٹم تھا, اپنے مشاورت والے تمام ذمہ داروں کو, سمجھداروں کو جمع کیا فرمایا کہ مجھے آج ہی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موصول ہوا ہے، سوچو بچار کرو کہاں مجھ سے چوک ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ رہا ہے اور ہم نے یہاں غلے کی وافر مقدار میں بہتات کر دی، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے کافی شافی نہ ہوا. جب صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے، مشاورت ہوئی، تو اس میں دھیان اس بات کی طرف گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارشوں کی قلت ہوتی تھی، قلت اشیاء خردنوش ہوتی تھی، غلہ اور اناج کی پیداوار کم ہوتی تھی، تو پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکلتے تھے مسجد نبوی کے قریبی دائیں طرف، مسجد غمامہ آج بھی موجود ہے، یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، فریاد کرتے تھے، آہو زاری کرتے تھے، استسقاء کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت آ جاتے تھے، رحمت کی بارشیں برستی تھیں، کھیتی باڑی باغ بہاری ہرے بھرے سرسبز شاداب ہو جاتے، پانی کی قلت ختم ہو جاتی اور زمین کو بھی سیرابی اور مخلوق کو بھی سیرابی نصیب ہوتی تھی. تو کہا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن رجوع اللہ نہیں کیا. کہا اوہو یہی چوک ہو گئی کہ ہم اسباب کی طرف تو ہم بھاگے دوڑے اور سرزمین شام سے وافر مقدار میں غلہ منگوا لیا لیکن خود مدینہ طیبہ میں ہم استسقاء کا اہتمام نہ کیا. اصل چیز رجوع اللہ ہے. جیسا ہی وہ استسقاء کی نماز ہوئی، رحمت خداوندی جوش میں آئی، باران رحمت برس اٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہے، لو لگا کر رکھے. یہ مشکل حالات بھی بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہوش میں لانے کے لیے آتے ہیں. جو سمجھنے والے ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں زندگی میں ہمارے کہاں خطائیں ہو رہی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اور عام معاشرے کو چھوڑ کر سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی فکر کرے. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. بزرگان دین بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے تو انسان خود نکلنے سے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو نکالتا ہے، سب سے پہلے ان کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، خاص طور پہ معصوم بچے بچیاں، ان کو پہلی فرصت میں گھر سے باہر نکالتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے. یہ جو معاشرے میں آج گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر کس و ناکس خطرناک تباہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، بے شرمی، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور طرح طرح کے گناہ عام ہیں. ان گناہوں سے سب سے پہلے انسان خود بچنے کی فکر کرے اور ساتھ میں پھر اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کرے. اس گناہ کی آگ سے جب بچے گا گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا. جب برے اعمال ہیں عذاب الہی، قہر الہی کو دعوت مل رہی ہے، اور جب اچھے اعمال ہیں رجوع اللہ ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے والے. فرمایا کہ جب کہیں کسی جگہ پر اللہ کے بندے جمع ہو کر ذکر اللہ کرتے ہیں، جیسے یہاں ہمارا جمع ہونا الحمدللہ ثم الحمدللہ نیک ارادوں سے ہے، ایک نیک صحبت میں مل کر سارے جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، بزرگوں کے اقوال سنتے ہیں اور ایک اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. اللہ کے بندے بھی بہت قدردانی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کہیں کچھ افراد مل کر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، مسجدیں ہوں جہاں عبادت کے لیے لوگ جمع ہوئے، کوئی اچھی محفل ہے جہاں کوئی واعظ و ارشاد سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے. اب جب عمل بدل گیا، ظلم جا رہا تھا لعنت آ رہی تھی، جھوٹ جا رہا تھا لعنت آ رہی تھی، سود کا عمل جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ آ رہا تھا، فساد جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفرت اور دشمنی کے پیغام آ رہے تھے، لیکن جب نیکی جا رہی ہے، نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، تلاوت جا رہی ہے، آہو زاری گڑ گڑانا اور اللہ کے آگے رونا مچلنا، بلک بلک کر اللہ تعالیٰ کو منانا اور فریاد جا رہی ہے، تو فرمایا کہ جب کہیں کسی جگہ پر اللہ کے بندے جمع ہو جائیں اور اللہ کو یاد کریں، نزلت علیہم السکینہ، پہلے عذاب نازل ہو رہا تھا، اب سکینہ اور سکون، اطمینان، راحت اور آرام اور قرار نازل ہو رہا ہے. غشیت ہم الرحمہ، رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے چھتری بنا کر ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. وذکر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، فی من عندہ، ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. تو جب نیکی جا رہی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے سمندر میں انسان غوطہ زن ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر چھتری بنا کر اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے بندوں کا تذکرہ اپنی مبارک محفل میں فرماتے ہیں, فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اشکرولی ولا تکفرون, میری نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہو, ناشکری ناقدری مت کرنا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان نظروں سے گزرا, فرمایا کہ یہ جو اسمارٹ موبائل ہے اس کے ذریعے سے جو تباہ کن فتنہ آج معاشرے میں عام ہے, فرمایا کہ نگاہوں کا غلط استعمال اور بے حیائی اور عریانی کا دروازہ, اس کو فرمایا کہ اس دروازے کو اس موبائل نے بالکل چوپٹ کھول دیا. ایک تو ہوتا ہے کہ جھری, کوئی کھانچا, کوئی ہلکا سا دروازہ, فرمایا کہ اس اسمارٹ موبائل نے عام معاشرے کے لوگوں پر اس نگاہ کے غلط استعمال کے اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے دروازوں کو چوپٹ کھول دیا. اور پھر فرمایا کہ اچھے اچھے نیک نمازی صف اول میں عبادت کرنے والے بھی تنہائیوں کے اندر وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور تنبیہ فرمائی, فرمایا کہ اپنے گریبان میں ہر شخص جھانک کر دیکھ لے کہ اس کی تنہائی کتنی پاک ہے کتنی ناپاک ہے. ہر شخص کے پاس آج یہ موبائل موجود ہے. حضرت نے تو مسئلہ بھی بیان فرمایا, فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو کہ وہ اس کے غلط استعمال سے بچ پائے گا, تو فرمایا کہ اس کے لیے تو اس اسمارٹ فون کا استعمال جائز ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں استعمال کروں گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, میری تنہائی ناپاک ہوگی, گندی ہوگی, اور نظروں کی خیانت میں فرمایا کتنی بڑی خیانت ہے, کتنی بڑی غداری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کو اسی کے خلاف بندہ تنہائی کے اندر استعمال کر رہا ہے. اور اس کا نحوست, اس کی بے برکتی ہر شخص پر پھر اپنے اپنے حساب سے آتی ہے. جو بچا ہوا ہے, پرہیزگاری جس نے اپنائی ہوئی ہے, وہ اتنا زیادہ مبارک, پرسکون زندگی, پر لطف زندگی. اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں ہر انسان کی جیب میں یہ انگارہ موجود ہے اور جب جہاں کہیں فرمایا کہ بس اس کو تنہائی مل جائے, انٹرنیٹ مل جائے, موبائل پاس ہو, بس پھر آگ کے شعلے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک طرف پیٹرول ہے, ایک طرف ماچس کی تلی ہے. ماچس کی تلی اور پیٹرول جب آپس میں ملتا ہے تو آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جذبات اور خواہشات رکھتا ہے. شہوت اللہ پاک نے رکھی ہے اور صفات ملکوتی یعنی فرشتوں والی اعلیٰ صفات سے بھی انسان کو متصف فرمایا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, اچھائی اور برائی, نیکی اور بدی, خیر اور شر, ہر طرح کے اللہ پاک نے اس میں سمجھ بوجھ رکھی ہے. نیکی کرنے پر آتا ہے تو یہی انسان ہے, بڑے بڑے جا کے حج کے فرائض انجام دے کر آتا ہے, محنت مجاہدے کرتا ہے اور جہاد کی صفوں کے اندر اپنی جان کی بازیاں لگاتا ہے, کیا کچھ نہیں کر پاتا. اور جب بدی کے اندر آ جائے تو اسفل السافلین, درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو خیر اور شر اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو پیٹرول ہے, ماچس کی تلی ہے, ہم میں سے ہر شخص میں اللہ پاک نے جذبات دونوں رکھے ہیں. خواہشات بھڑکتی ہیں, جذبات ابھرتے ہیں جب انسان کوئی بھی ایسا منظر دیکھتا ہے جو عریاں ہو, فحاشی پر مبنی ہو. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بسایا, حضرت حوا کو ان کی اہلیہ بنا دیا, تو ابلیس ملعون جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو جنت سے تو نکال دیا گیا. تو جنت سے دور باہر جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ رہی تھی, وہاں وہ برہنہ ہو کر کسی جنی کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کر رہا تھا, انسان کو ورغلانے کے لیے, بھڑکانے کے لیے. اور انسان میں یہ خاصہ ہے, جو چیز دیکھتا ہے وہی دائیہ اس میں پیدا ہوتا ہے. بے حیائی کو دیکھنے والا وہ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے, عریانی اور فحاشی کی چیزیں دیکھنے والا اس کے مزاج میں بھی عریانی اور فحاشی آتی ہے. جو تقدس کو پامال کرنے والے مناظر دیکھے گا وہ معاشرے کے اندر بھی تقدس کو پامال کرنا اس کا ایک عام مزاج بن جائے گا. وہ مقدس رشتے, ماں بہن بیٹی, ان رشتوں کو پامال کرتا ہے. اور یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے, الامان والحفیظ. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خطرناک ترین قرض ہے کہ جو یہ قرض لے گا ایک نہ ایک دن اس کو یہ قرض چکانا پڑے گا. جس کسی نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پر میری آنکھ سے نظر ڈالی, کسی کی عزت کو داغدار کیا, کسی کے ساتھ اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا, فرمایا کہ آج نہ سہی کل اس کے خاندان کی کوئی ماں بہن بیٹی بیوی اس کی بھی عزت داغدار ہوگی. اور بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی خطرناک بھی ہے، فرمایا کہ عفو تعفو نساءکم، تم خود پاک دامن رہو تو تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی، تم اگر پاک دامنی کے دامن کو چاک کرو گے تمہارے گھر کے اندر بھی تمہارا داغدار دامن داغدار ہوگا. سنار جس کے ہاں یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا، کل کو جب جوان ہوا اور اس کی وہی بالکل ماں جیسی خاتون جس نے پرورش کر کے اس کو پروان چڑھایا تھا، جب سودا سلف کے لیے پیسے دیے تو پیسے لیتے وقت اس نے اس کے ہاتھ پھیرا اور اس کے ارادے اور اس کی نظروں میں ناپاکی ٹپک رہی تھی. وہ رو پڑی کہ وہی کل کا بچہ جس کو یتیمی کی حالت میں میں نے اپنے سگے بچوں کی طرح پال پوس کے بڑا کیا، سودا دیتے وقت اس نے مجھے ہاتھ سے لمس کیا اور اس کی نظروں میں شرارت ٹپک رہی تھی. روئی. رات جب شوہر گھر آیا تو وہ اپنے صبر پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے زب کا بندھن ٹوٹ گیا اور رونے لگی. شوہر نے پوچھا کیوں بلا وجہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آج ایسی خطرناک حرکت سرزد ہوئی کہ وہی ہمارا بچہ جس کو ہم نے بچوں کی طرح پالا ہے، آج اس نے ناپاک ارادے سے میرے ہاتھ کو لذت کے لیے چھوا، لمس کیا. تو یہ سنار رونے لگا، کہا کہ اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے. آج دکان پر کچھ خواتین آئی تھیں اور ان کو چوڑیاں پہنانی تھیں، اس میں ایک لڑکی جوان تھی جو مجھے خوبصورت لگی، اچھی لگی، اس پہ میرا دل آیا اور چوڑی پہنانے کے بہانے میں نے اس کے ہاتھوں سے لمس کیا. کہا کہ میں نے وہاں خیانت کی، میرے گھر میں یہاں خیانت ہو گئی. صاف شفاف عمل کا رد عمل ہے، ایکشن کا ریکشن ہے. عفو تعفو نساءکم، فرمایا کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی. ہم خدا نہ خواستہ خیانت کریں گے، ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر بیویوں پر نظریں گاڑیں گے، ہماری بہن بیٹیوں پر ہماری بیویوں پر دوسرے لوگ نظریں گاڑیں گے، ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے، ہمارے گھر کے اندر خود چاہے ہمیں علم ہو یا لا علمی ہو خود خیانت ہو رہی ہوگی. تو یہ فرمایا کہ اس قدر خطرناک فتنہ ہے آنکھوں کا بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کے اندر فرمایا کہ اس کو تنہائی کے اندر اچھے خاصے پرہیزگار نیک نمازی بھی جو صف اول کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی فرمایا کہ اگر گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو وہ بھی اس گناہ میں ملوث دکھائی دیں گے. تو فرمایا کہ جو چیز انسان جس پر بھروسہ نہ ہو کہ میں اس سے بچ پاؤں، اس سے دوری اختیار کی جائے، اس کو استعمال ہی کرنا اس کے لیے جائز نہیں. ہم میں چونکہ جذبات ہیں، جوانی ہے، شہوت تو بڑھاپے تک رہتی ہے، خواہشات تو بڑھاپے تک رہتی ہیں. مردوں کو بھی حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے فرما دیجئے. کتنے ہی احکام ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے براہ راست اہل ایمان کو خطاب فرمایا، تقریباً 88 مقام قرآن کریم میں جہاں احکم الحاکمین براہ راست اپنے بندوں سے شاہی انداز میں خطاب فرماتے ہیں، اور یہاں خطاب ہو رہا ہے لیکن درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی کہ گواہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنوایا جا رہا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے للمؤمنین، اہل ایمان سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اگرچہ وہ اس کو سمجھے. بس اتنا ہی کہتا نا کافی تھا. عام قرآن کریم کا ضابطہ یہ کہ جب کوئی حکم آیا تو صرف اہل ایمان کو خطاب کیا، خود مؤمن خواتین بھی اس میں داخل و شامل ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے اس حکم میں دونوں کو جدا گانا بیان فرمایا. اگلی ہی آیت میں فرمایا وقل للمؤمنات، اہل ایمان خواتین سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھیں، حفاظت رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھیں، یہاں تک کہ اگر پاؤں میں پازیب پہنا ہوا ہے تو پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں کہ غیر محرم کی کانوں میں آواز پڑے گی اور اس کے دل میں کشش بڑھے گی. خوشبو لگا کر نکلنے سے منع فرمایا، فرمایا کہ غیر محرم خاتون خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جو سنگے گا اور اس سے وہ لذت حاصل کرے گا. فرمایا کہ یہ عورت ایسی ویسی ہے، ایسی ویسی سے مراد فاحشہ. اس قدر احتیاط سکھائیے، نظروں کو جھکا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات وہ ہے جو نگاہوں کی خیانت کو اچھی طرح جانتا ہے، اور خیانت کے بعد جو انسان اپنے دل کے اندر خیالات کو پکاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ پاک کا براہ راست فرمانے کے نظروں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس گناہ کا آغاز نظروں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بدکاری پر جا کر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی نظریں بھی زنا کرتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کی زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، آخرکار شرمگاہ ان تمام تر معاملات کی تصدیق کر دیتی یا تکذیب کر دیتی. پھر وضاحت فرمائی، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، زبان کا زنا پیار محبت کی، عشق و معاشقے کی لذت بھری باتیں کرنا ہے، اور پاؤں کا زنا گناہ کی طرف چل کر جانا ہے. اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے کتنے قدم بڑھتے ہیں، چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں آئس کریم پارلروں کے اندر اور فلاں ڈھیما جگہ بنی ہوئی اڈے بنے میں، وہاں جا کر پیار محبت عشق و معاشقہ جوانیاں برباد کی جاتی ہیں، داغدار کی جاتی ہیں. آج یہ دوسروں کی عزت خراب کرے گا، کل کو اس کے گھر کے بھی کسی جوان بچے کی عزت خراب ہوگی. ایسا خطرناک ترین قرضہ ہے. تو حکم دیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو جو آغاز ہے، نقطۂ آغاز، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جو اختتام ہے، ابتدا سے انتہا تک پوری اپنی جوانی کی، اپنے شباب کی حفاظت کرو، عفت کا جوہر چکنا چور ہونے سے بچاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جذبات ہر مرد و عورت میں ہیں. اللہ پاک نے مردوں کو بھی حکم دیا نظروں کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی حکم دیا نظروں کی حفاظت کرو. گھر بیٹھے کتنے عشق و معاشقے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اداکار ہیں، فنکار ہیں اور یہ گلوکار ہیں، ہیرو بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کس کس کے دل میں بسے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کی شیدائی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی شیدائی اور فدائی ہیں، عشق و محبت اور دل کے اندر یہ سارے گناہ کے وبال چل رہے ہیں، اس کی نحوستیں برس رہی ہیں، زندگیاں بے نور ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ظلمتیں انسان کو ملتی ہیں، بے برکتیاں آتی ہیں، اور طرح طرح سے انسان ان وبالوں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب جذبات موجود ہیں، پیٹرول کی طرح ہمارے خواہشات ہیں، جذبات ہیں، اور یہ جو رشتہ ہے کہ کہیں کوئی بے حیائی کی چیز دیکھ لی، کہیں کسی غیر محرم پر نظر ڈال لی، کہیں کسی سے ناجائز دوستی کر کے حرام محبت میں مبتلا ہو گئی، یہ ماچس کی تلی کی حیثیت رکھتا ہے. جب یہ ماچس اور پیٹرول دونوں ملتے ہیں تو پھر گناہ کی آگ بھڑکتی ہے. پھر شہوت پر قابو پانا آسان کام نہیں ہے. اکثر و بیشتر انسان کا، ہر ایک انسان کا اپنے گناہ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے، اسی مضمون پر آپ بیان فرما رہے تھے. فرمایا کہ گناہ سے بچنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان عین گناہ کے ماحول میں پہنچ گیا گناہ سے بچ جائے. آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے بیچ میں پہنچ کے انسان آگ سے بچے، یہ آسان کام نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ اس آگ کے اس ماحول سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کس ماحول میں جا کے گناہ میں پھنس جاتا ہوں، اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی ہے کہ گناہ کے ماحول سے انسان دور رہے. مال و دولت، عیش و عشرت اور کر و فر، ٹھاٹ باٹ، ہر طرح کی فراوانی انسان کو ملی ہوئی ہو اور گناہ کے راستے بھی ہر طرف کھلے ہوئے ہوں، اس موقع پر انسان کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حالات بالکل سازگار ہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس وقت بھی انسان گناہ سے بچا رہے، یہ بہت خطرناک ترین آزمائش کا مرحلہ ہے. ایک غریب آدمی عیاشی بدماشی کے لیے پیسے نہیں ہیں، زنا کاری کے لیے، بدکاری کے لیے مواقع نہیں ہیں، حال ماحول ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عظیم و شان نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو، ایک بندی کو گناہوں کے ماحول ہی سے بچایا ہوا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. یورپ کے اندر کیا طوفان بدتمیزی مچتا ہے، کیا کچھ وہاں گناہ کی دلدلیں اس قدر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، وہ اس روئے زمین پر رونما ہو چکی ہیں. کتے بلی کی طرح وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ رشتے جوڑتے ہیں اور حرام کاریاں اس قدر عام ہیں. الامان والحفیظ، اللہ تعالی نے ہمیں اس ناپاک ماحول سے بچایا ہوا ہے، گناہوں کی یہاں جو ماحول ہے ان گناہوں کے ماحول سے بچایا ہوا ہے. تو مین چیز، اصل چیز، بنیاد، اگر انسان کو گناہ سے بچنے کی فکر دامن گیر ہو، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو جس ماحول میں جا کر وہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچانے کی کوشش کرے. ماحول میں جا کر پھر بچنا مشکل ہے. تو وہ چیز جو انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہے، خواہشات کو ابھارتی ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کس چیز سے مجھے یہ جذبات بھڑکتے ہیں، ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی حشر مبشرہ ہیں، اس قدر عظیم الشان بشارت ہیں، اس قدر بڑے فاتح اور اس قدر بڑے بڑے کارنامے، لیکن وہ بھی اس قدر لرزاں اور ترساں اور خوف زدہ تھے. جاتے جاتے فرما رہے تھے کہ اگر برابر سرابر لمسم بھی نمٹ گیا تو تب بھی میرے لیے غنیمت ہے. فرمایا کہ فاروق اعظم جیسی ہستی جن کا عدل و انصاف، صدق و عدالت، جس کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ خوف خدا کا کہ یا رب اگر میں برابر سرابر بھی نمٹ جاؤں تو یہ میرے لیے غنیمت ہے. اور ہم جن کا کوئی شمار نہیں وہ اس قدر گناہوں کی لت کے اندر مبتلا ہوں اور اس قدر بے خوف و خطر ہو کر اس عظیم و شان نعمت کو اس طرح بے جا استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر, خیانت اور بغاوت کے اندر, کہ جس نعمت کو اس نے دیا تھا اپنے کام میں استعمال کرنے کے لیے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے تو کس قدر بڑی یہ ناشکری ہوگی, ناقدری ہوگی. اور فرمایا کہ نعمت کے غلط استعمال پر بھی حساب ہوگا. دنیا میں جہاں جہاں غلط نظریں ڈالی تھیں فرمایا کہ یاد رکھنا آخرت میں اس تمام غلط نظروں کا جواب دینا ہے. بعض پرس ہوگی کہ کیوں تم نے اس میں خیانت کی ہے, اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں منع فرمایا کہ نظریں جھکاؤ, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اہل ایمان کو بھی, مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی جداگانہ فیصلے دیے, فرمان جاری فرمائے. اس کے باوجود بھی اگر خیانت کرتا رہا بے باک ہو کر, جری ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ کی عظیم و شان نعمت کو استعمال کرتا رہا تو فرمایا کہ یاد رکھنا ایک ایک نظر کا حساب دینا ہوگا. اب اس سے بچنے کے لیے حل وہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پھر محنت کرنی ہوتی ہے, مشقت کرنی ہوتی ہے, مجاہدہ کرنا ہوتا ہے, کچھ پریشانی برداشت کرنی ہوتی ہے. فرمایا کہ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس تقوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو, محنت کرو, مشقت اختیار کرو. اس کے لیے فرمایا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. جس وقت جذبات بھڑکتے ہوں, خواہشات ابھرتی ہوں, اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے, اس گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا گناہ ہونے سے پہلے اپنی ہمت کو کام میں لانا ہے. ہمت مردہ مدد خدا, بہادر پہلوان بننا ہے کہ میں اس گناہ کو ہرگز نہیں کروں گا. خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرنی, ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے. اپنے عزم مصمم کو, اپنی ہمت اور ارادے کو کام میں لا کر گناہ سے بچنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنہائی ہو, انٹرنیٹ ہو, موبائل پاس ہو, غفلت کا شکار ہو اور پھر سوچے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور لت پڑی ہوئی ہو اس کو بے حیائی کی چیزوں کی, غلط کاموں کی, پھر وہ نہیں بچ پائے گا. بچنے کے لیے عزم مصمم, سچی پکی نیت ہو, ارادہ ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو فرمایا کہ محنت, مشقت اور نفس پر زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کے اندر جہاں کہیں کوئی نافرمانی کا معاملہ آئے تو مجاہدے سے کام لو, اپنے نفس پر زبردستی کرو. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نفس کی اپنی ایک عادت بن جاتی ہے, ایک مزاج بن جاتا ہے. کسی کی بد اخلاقی کی عادت ہے تو بڑھاپے تک بد اخلاق رہتا ہے, کوئی بخیل ہے تو بڑھاپے تک بخیل رہتا ہے, کوئی کس طرح کوئی کس طرح کوئی, اور یہ بچپن کی عادتیں بچپن تک جاتی ہیں. الامان والحفیظ, اللہ بچا کے رکھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کی جو بری عادتیں ہیں یہ ایسی رچی بسی ہوتی ہیں, تو ان عادتوں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کاغذ ہے جب اس کو لپیٹ کے گول کر دیا جاتا ہے تو وہ رول ہونے کے ساتھ, گول ہونے کے ساتھ اس میں بل پڑ جاتے ہیں, اسے ربڑ بینڈ ہٹا بھی دو, یوں کھولو پھر وہ لپٹ جاتا ہے, یوں کھولو پھر وہ لپٹ جاتا ہے, چونکہ وہ عادی ہو چکا ہے. تو ہمارے نفس بھی کسی گناہ کی لت میں پڑ کر اگر وہ عادی ہو چکے ہوں تو فرمایا کہ اس کے خلاف کرنے کے لیے بھی جب اس کاغذ کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو اس کے بل پھر الٹے لپیٹے جاتے ہیں. کاغذ کو ایک جانب سے لپیٹا تو وہ بلوں کا عادی ہو گیا, اس کو کھولو پھر لپٹ جاتا ہے, کھولو پھر لپٹ جاتا ہے. اب فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو الٹی سمت لپیٹ دو, الٹی سمت پہ لپیٹ کے تھوڑا گھمایا پھرایا, اب جو چھوڑیں گے تو سیدھا ہو جائے گا. تو نفس بھی جن گناہوں کی لت میں پڑ چکا ہے ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پھر اس گناہ سے بالکل الٹی سمت چلانا ہوگا, اپنے آپ کو مکمل طور پر اس سے بچانا ہوگا. جن گناہوں کی انسان کو عادت پڑ چکی ہے, اگر تو واقعتاً عزم مصمم ہے, ارادہ ہے کسی بھی برائی سے, کسی بھی بد اخلاقی سے, کسی بھی بری خصلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو اس نفس کو جس طرح ہم نے گناہوں کا عادی بنا رکھا ہے تو گناہوں سے بچنے کا بھی پھر عادی بنانا ہوگا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. کشتی کرتے کرتے انسان فاتح بن جائے, اور یہ نفس جو امارہ ہے ہمیشہ گناہوں کی طرف انسان کو ابھارتا ہے, کبھی شیطان آتا ہے کبھی نفس, وہم اور وسوسے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس نفس کو انسان پابند بنائے، اپنا تابے دار بنائے. سواری ایک سرکش ہوتی ہے، ایک متی اور فرما بردار ہوتی ہے. سرکش سواری کے اوپر جب سوار بیٹھتا ہے، سوار اگر ہوشیار ہو وہ سمجھداری کے ساتھ اس سواری کا مزاج سمجھ لیتا ہے، پھر اس کو قابو کرنا سیکھ لیتا ہے، وہی سرکش سواری اس کی تابے دار بن جاتی ہے. نفس بھی ہماری سواری ہے، اس کی سرکشی کو جاننا اور پہچاننا ہے، کس طرح سے کس جگہ سے لا کے مجھے مار مارتا ہے، اس کے جال کو سمجھنا ہے، اس کے ہتھیاروں کو سمجھنا ہے. جب سمجھ لینے کے بعد انسان آگے قدم بڑھاتا ہے تو پھر نفس کے خلاف حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صبح کبھی کبھار نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنے میں سستی آتی ہے، تو نفس کہتا ہے چلو آج سو جاؤ کل پڑھ لینا، تو نفس کو بھی بہلا بہلا کے صحیح طرح لانا ہوتا ہے. تو مثال دی، فرمایا کہ نفس تو بہکاتا ہے، چلو یار آج ذرا ضعف ہے، آج کمزوری ہے، آج تھکاوٹ ہے، سر میں درد ہے، جسم میں ذرا ضعف آ رہا ہے، آج چھوڑو. تو فرماتے ہیں کہ نفس کو بہلا کر بولتے ہیں چلو آج تہجد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چلو تھوڑی سی دیر اٹھ کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، بیٹھ تو جائیں، تہجد کی چھٹی کر لیں گے. بیٹھے تھوڑی دیر، کہا کہ چلو تہجد نہ صحیح، تھوڑے سے ذکر اذکار ہی ہو جائے، دعائیں ہو جائیں بیٹھے بیٹھے. فرمایا کہ بیٹھ کے تھوڑی دعائیں کر لیں، نفس کو بہلا دیا کہ آج تہجد کی تو چھٹی ہے، صرف بیٹھ کے تھوڑی سی دعائیں مانگنی ہیں، تھوڑی سی دعائیں مانگنی ہیں. اب اٹھ کے ہمت کی، چلو یار وضو بنا لیتے. اپنے نفس کو انسان اس طرح سے بہلا پھسلا کر آگے سے آگے نیکی کی طرف بڑھا سکتا ہے. فرمایا کہ ہوتے ہوتے چلو جب وضو بنا ہی لیا دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، چلو جب دو پڑھ لی تو چار ہی کر لیتے ہیں، چلو جب چار پڑھی تو اپنا پورا معمول ہی پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آہو زاری گڑا کر. تو نفس تو چاہ رہا تھا پہلے مرحلے میں سلا دے، لیکن نفس کو آرام سے سلا دیا. ہمت اگر انسان کرتا ہے، عزم اور ارادہ ہو اپنے ان شب و روز کو قیمتی بنانے کا، جو دن گیا سو گیا، جو رات گئی سو گئی، لاکھ جتن کر لے انسان، اربوں کھربوں روپے خرچ کر لے زندگی کے، وہ شب و روز کو واپس نہیں لا سکتا. جو دن سیاہ گزر گیا سیاہ گزر گیا، جو روشن گزر گیا تو روشن گزر گیا، جو رات تاریخ گزر گئی تو تاریخ گزر گئی، جو روشن گزر گئی تو روشن. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. ان شب و روز کو اگر روشن کرنا ہے، ہمت کو کام میں لانا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ محنت، کچھ مشقت اپنے نفس پر زبردستی کرنی ہوگی، اور جو خواہشات ہیں جب وہ جوش ماریں اس وقت انسان اپنی ہمت کو جوش میں لائے. اور بڑی اچھی سی مثال دی، فرمایا کہ تنہائی ہو، موبائل میں لگے ہوئے ہو، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو، اچانک تمہارے ابا آ جائیں، اچانک تمہاری امی آ جائیں، اچانک تمہاری بیٹی آ جائے، کوئی عزیز قریب کوئی مقدس رشتہ آ جائے، فوراً کس طرح سے تم موبائل بند کر کے ایک طرف ڈال دو گے؟ فرمایا کہ اس وقت جو تمہیں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اپنے جذبات پر قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے، فلاں فلاں ہیلے بہانے جو انسان کا نفس اس کو سجھاتا ہے، فرمایا کہ اب وہ سارے کہاں چلے گئے؟ اب بچنا کیوں مشکل نہیں رہا؟ اب کیوں بچ گئے؟ ابا کے آتے ہی، اما کے آتے ہی، کسی بھی بہن بھائی کے آتے ہی، اب بھی تو اس کو سارا سب کچھ کر کے بڑے شریف بن کے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو. فرمایا کہ اس اللہ سے بھی شرم و حیا کر لو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. وہ ہوا معاکم اینما کنتم، یہی شرم و حیا، یہی جھجک، یہی لحاظ اگر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو تنہائی میں مجالے کے انسان کوئی بے حیائی کی چیز دیکھ لے، یا پھر عام معاشرے کے اندر انسان عملی طور پر کوئی بے حیائی کا کام کر جائے، انسان کو اللہ کے ساتھ ہونے کا استحضار ہو جائے، تو پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. مقدس رشتے جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو انسان نظروں کو بھی جھکا کے رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں نظر اٹھاتا، اور اپنے زبان کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے عادات اخلاق کو کس طرح سنوار کے بیان کرتا ہے. شاگرد اپنے استاد کے سامنے کتنا ادب کا پیکر بنا ہوا ہوتا ہے، بیٹا اپنے ابا کے آگے کتنا ادب کا پیکر بنا ہوا ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کے آگے کتنا ادب کا پیکر بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو دنیاوی رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انسان اسی طرح ادب کا پیکر بن جائے، اور مقدس رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جس طرح عام کسی بھی بڑے کے سامنے انسان شرافت کا پتلا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی استحضار ہو کہ وہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ معاکم اینما کنتم، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہونے کا جب استحضار ہو جائے تب بھی انسان ہر وقت بھی شرافت کا پتلا بنا رہتا ہے. تو اپنے نفس پر جب انسان زبردستی کرتا ہے اور مجاہدہ اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ جتنا زیادہ انسان کڑوا گھونٹ پیتا ہے اتنا ہی زیادہ قرب الہی اس کو نصیب ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو رب ذو الجلال سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کتنا پیارا مضمون ہے کہ جی تیری اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے, خواہشات کا تعلق خیر نظروں سے نہیں ہے, پوری انسانیت کی ذات کے ساتھ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جہاں وہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے, اپنی چاہت کو, اپنی مرضی کو, اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر. تو جس کسی نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا اور اللہ کی چاہت کے اندر اپنی چاہت کو مٹا دیا, اپنی انا کو فنا کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ میرا ایسا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈرا اور اس ڈر کے نتیجے میں ونہ النفس عن الہوا, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا, فإن الجنة هي المأوى, جنت کا پروانہ جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور اگر جس نے سرکشی کی, واما من طغى وآثر الحياة الدنيا, دنیا کی زندگی کو, لذت کو, عیش و عشرت کو, مزے اڑانے کو اس نے ترجیح دی, واما من طغى, سرکشی کرتا رہے یار ہو جائے گا, سب کچھ چلتا ہے, توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, غفور رحیم, سرکشی کر رہا ہے, منع کرنے کے باوجود بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, وآثر الحياة الدنيا, اور دنیا کے زندگی کو وہ ترجیح دے رہا ہے, فإن الجحیم ہی المأوى, جیتے جی اللہ پاک نے دوزخ کی اس کو بھی بشارت دی ہے کہ وہ بھی یاد رکھے کہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. تو اچھائی کرنے والا اپنے لیے جنت کے پیغام اور جنت کی بشارت اور تمغہ امتیاز پانے والا ہے, اور گناہوں کے پیچھے پڑنے والا, خواہشات کے پیچھے چلنے والا, جمعہ کے مضامین میں نے عرض کیا تھا کہ قوم سمود کی ہلاکت کا باعث وہی ایک شخص کردار کہ جس نے حسن پرستی کے اندر, شہوت پرستی کے اندر, ایک عورت کی چاہت کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا, خود بھی ڈوبا, خود تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. پیچھے اگرچہ پوری قوم کی موافقت تھی کہ ہاں اس اونٹنی کا قلقمہ ہونا چاہیے, کام تمام ہونا چاہیے, جب اونٹنی کا کام تمام ہو گیا فرمایا کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں بس, بدھ کے دن اونٹنی کو ذبح کیا, نقصان پہنچایا, فرمایا کہ 3 دن ہے تم, ایک دن تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا, دوسرے دن زرد پڑ جائے گا, تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا, اس کے بعد عذاب الہی آئے گا. ایسا ہی ہوا, یک بعد دیگر پیشن گوئی کے مطابق رنگ بدلتے چلے گئے, لیکن وہ سدھرنے کے بجائے حضرت صالح کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے. اور تیسرا دن جب پورا ہو گیا اور چوتھا دن شروع ہوا, سورج نکلا, صبح کا وقت تھا, آسمان سے اس قدر خطرناک قہر بھری چنگھاڑ آئی, ایک تباہ کن ایسی خطرناک چیخ کی آواز آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے, اور زمین پر زلزلہ برپا ہوا, سارے اوندھے منہ گر گئے. فجعلہم جثاذا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو اوندھے منہ گرا دیا. وما کرو مکرم وما کرنا مکرم وہم لا یشعرون, وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے, ہمارے پیغمبر کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے تھے, ہماری تدبیر ان کے تدبیروں پر غالب آ کر رہی. سرکشی کرنے والی اقوام ہوں یا افراد ہوں, ایک شخص بھی اگر سرکشی کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مار کھاتا ہے. تو اپنے نفس کو مجاہدہ کر کے گناہوں کی لذت سے بچانا ہے. آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو خواہشات کے پیچھے پڑنے والا, شہوات اور لذات کو حاصل کرنے والا, مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علیہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کی لذت کی مثال خارش کسی ہے. خارش کی بیماری اللہ پناہ میں رکھے کسی کو لگ جائے, وہ جتنا زیادہ کھجاتا ہے اتنے زیادہ اس کو مزہ آتا ہے, اور اتنے ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو چھیل لیتا ہے, کھجا کھجا کے ادھر کھجایا ادھر کھجایا, لال کر دیا, ناخنوں سے اس کو سکون نہیں ملتا تو کسی کھردری چیز پہ اپنے آپ کو کھجاتا ہے, کر کے جتنا زیادہ کھجاتا ہے تو مزہ تو بہت آتا ہے, مٹھاس ملتا ہے, لیکن وہ اپنا ہی حشر نشر کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو زخمی کر کے چھیل رہا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا سا رکتا ہے تو جگہ جگہ جلن مچتی ہے, مرچیں لگتی ہیں, اور اس کا مرض مزید اور بڑھ چکا ہوتا ہے. تو فرمایا گناہوں کے اندر بھی لذت ایسی ہے کہ گناہ کی لذت میں انسان اس لذت کے حصول میں مزید سے مزید, آگے سے آگے لذت کے حصول میں بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو زخمی کر کے چھیل لیتا ہے. اللہ بچائے گناہوں کی لذتوں سے, اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دے. گناہوں سے بچنے والا اپنے لیے رحمتوں کے نزول کے سامان کرنے والا, یہ سارے حالات سارے معاملات سنور جائیں گے اور لوگ سدھر جائیں گے جب معاملات اچھے ہو جائیں, اعمال اچھے ہو جائیں, کہ اگر نیکی اوپر جائے گی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے آئیں گے. اعمال تو ہمارے وہی رہیں, کرتوت ہمارے وہی رہیں, لعن تان ہماری حکمرانوں پر چلتی رہے. فرمایا کہ حکمرانوں بھی حکمران بدلتے رہو, تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. حکمران آگے کہتے ہیں نہیں اب دوسرے حکمران لے آؤ, پھر ہمارے حالات سدھر جائیں گے. دوسرے حکمران نے کہا نہیں ان کا تختہ الٹو, ان کی ٹانگیں کھینچو. اس طرح سے ٹانگیں کھینچنے میں اگر لگے رہے, اپنی اصلاح کی فکر نہ کی، اپنے جو معاملات تھے ان کو سدھارنے کی فکر نہ کی، تو فرمایا کہ تم جتنے بھی حکمران بدلتے رہو پھر قہر الہی کو دعوت دیتے رہو گے. تو حل بتا دیا کہ محنت اور مشقت اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس پر انسان زبردستی کرے، جب مجاہدہ کرے گا تو اس کے ثمرات یہ نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ڈرا، ڈر کا خوف اختیار کر کے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کر گناہوں سے بچا لیا، فإن الجنة هي المأوى، پھر جنت اس کا ٹھکانہ بنتی ہے. تو فرمایا کہ نعمت کا احساس ہو، اللہ میں نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہیں، جوانی دی ہے، شباب دیا، صحت دی، عافیت دی، مال و دولت دیا، راحت اور آرام دی، آسائشیں دی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، غدار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، سرکش ہو جائیں اور اللہ ہی کی دیوی نعمتوں کو، فرمایا کتنے دن کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی میں اللہ ہی کی دیوی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر کے جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ شرم و حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. انسان کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، وہ انسان اس نعمت کو اپنے محسن کے خلاف استعمال کرتے ہوئے جھجکتا ہے، شرماتا ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کو برا نہ لگ جائے. احکم الحاکمین، جو ہمارے محسن اعظم ہیں، ساری نعمتیں ان کی دی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ان کی نعمتوں کو استعمال کرنا کتنی بڑی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی. تو فرمایا کہ نعمت کا احساس ہو، نعمتوں کا دھیان ہو، انسان بنایا، نعمتوں سے سجایا، اور اس کے بعد کس قدر آسائش کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں بسایا ہے، نعمتوں کا استحضار ہو، پھر نعمتوں کی صحیح استعمال ہو، تو انسان کو پھر بابر کا زندگی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر ایسے خطرناک غیظ اور غضب والی، خطرناک شکلوں والی ایسے فرشتے جماعت مقرر ہے کہ جو عذاب دینے کے اندر کوڑے برساتے ہیں، گرز مارتے ہیں، شدت کا جب وہ نشانہ بناتے ہیں تو سامنے فریاد کرنے والا جتنا بلبلائے، جتنا فریادی انداز اختیار کرے، فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی سزا دے کر رہتے ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کسی کی بات نہیں مانتے. اللہ کا فیصلہ جو آ گیا اسی طرح فیصلہ سرزد ہوگا. بڑے خطرناک خطرناک عذاب قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو، جکڑو، اس کے گلے میں توک ڈالو، 70 زنجیریں پکڑ کے، جکڑ کے اس کو جہنم کے ایندھن کے اندر، جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم میں ڈال دو. کھول کھول کے اللہ پاک نے حقائق بیان فرمائے ہیں، سرکشوں کے بھی، باغیوں کے بھی، نافرمانوں کے بھی، اور مطیع اور فرما برداروں کے لیے جنت کے وعدے ہیں. دسترخوان لگے ہوں گے، انعامات کی بارشیں ہوں گی، سجاوٹیں ہوں گی، ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو محلات عطا فرمائیں گے. ایسی ایسی عظیم الشان نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں. فرمایا سب کچھ تمہارے ہی لیے تیار کیا تھا. سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف بھی نصیب فرمائیں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. احکم الحاکمین سے ملاقات کا شرف ہر اللہ کے اس نیک بندے کو ملے گا جو صاحب ایمان تھا، اعمال صالحہ کر کے گیا تھا. اس لحاظ سے انسان اپنے دیگر تمام زندگی کے شعبوں کا جائزہ لے، کون سا گناہ میری زندگی میں ایسا ہے جس کی وجہ سے میں حیران ہوں، پریشان ہوں اور فکر فکرات میں گھرا ہوا ہوں، زندگی میں بے رونقی ہے، وحشت ہے، ظلمت ہے. ہر نیکی کا اپنا ایک اچھا اثر ہوا کرتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. جب نیکی میں انسان لگتا ہے تو دوسری نیکی کا بھی جذبہ اس کو نصیب ہوتا ہے، اور نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. نیکی کے بعد جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. ایک دفعہ جب فجر میں ملاقات ہو گئی، پھر دوبارہ ظہر میں ملاقات، دوستی اور پکی، عصر میں پھر ملاقات اور مضبوط، مغرب میں پھر ملاقات اور مضبوط، عشاء میں پھر ملاقات مزید مضبوط، تو یہ دوستی اور تعلق مزید اس میں استحکام آتا ہے. اور پھر اللہ کے خوش نصیب بندوں کو تہجد میں خصوصی ملاقات کا شرف مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے وی آئی پی بندے ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ان کو ملاقات کا شرف مل جائے. اللہ ہم سب کو اپنے تہجد گزار بندوں میں داخل و شامل فرما لے، کہ جو قائم اللیل صائم النہار ہوں، دن کو بھی عبادت گزار ہوں، رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر راتوں کو منور اور روشن کرنے والے ہوں. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بریوں کی صحبت اس قدر خطرناک ہے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا. فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس شخص کے پیچھے مت چلے جانا کہ جو ایمان والا نہیں ہے. وتبع ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، نفس پرست ہے، شہوت پرست ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہو لیے نا فتردا، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، بروں کی صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی. یہ پیغام دیا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کہ بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا. بے ایمان انسان ہو، آج ایمان کے لبادے کے اندر بے شمار بندے ایسے ہیں جو بے ایمان ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن عمل، کرتوت، عقیدہ، زندگی کے طور طریقے سارے وہ بے ایمانی والے ہیں. خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، عشاق صادقین کاملین میں سے ہیں، اور عاشق رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے. حالانکہ ماننا، اس کا عملی پرکھنا، وہ عمل اللہ پاک نے بنایا ہے. عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، اور سلف صالحین کی طرف سے جو چیز ہمیں ملی ہے اس کے نقشے کے مطابق اس کی زندگی کے اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. تو بروں کی صحبت، فرمایا کہ اگر بروں کے ساتھ ہو لیے کہ جو بے ایمان بھی ہے اور ساتھ میں وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو فتردا، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. بروں کی صحبت، خود تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. گناہ سے بچنے کے لیے ایک چیز ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کبھی کسی بھی گناہ کا داعیہ ہو، ہوتے ہیں بہت سارے معاملات آتے ہیں، رشوت خوری کا معاملہ ہے، سود لینے کا معاملہ ہے، سود خوری کا معاملہ ہے، اور غبن اور خیانت، سامنے والے کے لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بازاروں میں بے شمار چیٹر لوگ چیٹنگ کر جاتے ہیں، چونا لگا جاتے ہیں، گھٹیا مال بڑھیا بنا کر بیچ جاتے ہیں، سستا مال قیمتی داموں بیچ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، سمجھداری اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. یعنی معلوم کہ دو پیسے کما کر اپنے پورے اس مال میں بے برکتی لے لی، زکات کا مال بچا کر خوش ہو جاتے ہیں، چلو یار مال جمع اور کل کو دے دیں گے. اسی اس میں آنکھ بند ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئی سال کی زکات کا ذمہ اپنے اوپر رہ جاتا ہے. جس مال کی زکات نہ دی گئی ہو، سارا کا سارا مال گرم کر کے اس سے جسم کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور کمر کو، کہا جائے گا یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کے لائے تھے. گناہ بے شمار ہیں. مال جب آتا ہے اس وقت انسان کا ایمان بڑا ڈاماڈول ہوتا ہے، مال کی آمد کے وقت انسان دیکھتا ہے ہیل و حجت کر لیتا ہے، چلو یار آنے دو. ایک ہی آفس میں، ایک ہی کمپنی میں لگے لگے بیچ میں کس قدر خیانتیں ہوتی ہیں، کمپنی کا ملازم بھی ہے، خرد برد کر کے یہاں سے بھی بٹور رہا ہے، وہاں سے بھی بٹور رہا ہے، اس کو بھی اس کو بھی، مفادات کی دنیا چل رہی ہے، اور دغا بازی، غداری اور خرد برد خیانتیں، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، پیسے کے معاملات میں اس قدر خیانتیں کہ الامان والحفیظ. اسی طریقے سے دوسری طرف یہ خواہشات کی جو زندگی ہے، اس میں انسان نفس پرست اتنا ہو چکا ہے کہ عیاشی اور بدماشیوں میں پڑا ہوا ہے، ناجائز، حرام اور غلط، جہاں بھی اس کو ملتا ہے منہ مارتا ہے، حرام کاری ہو، حرام خوری ہو، دونوں چیزیں انسان کے لیے تباہ کن ہیں. تو انسان جب کبھی کسی بھی گناہ کا موقع آئے بچنا چاہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے صبر و استعانت مانگو، مدد مانگو، ہمیشہ گناہ سے بچ جاؤ گے. خدا نخواستہ کبھی بھی انسان کو شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، یا حرام مال آتا دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی ظلم و تشدد ہونے کے معاملات ہیں، کوئی بھی حق تلفی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اگر مدد مانگے گا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ذکر کی کثرت بھی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. کثرت ذکر وہ گندگی فکر سے انسان کو پاک کرتی ہے. کثرت ذکر اللہ کرنے والا اس کی سوچ بڑی پاکیزہ اور مبارک ہو جاتی ہے، اس کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر رچا اور بسا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اوپر اگر مثال کے طور پر جوانی کے معاملات ہیں، بہت سارے نوجوان جوانی کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بے نکاحی جو رشتے ہوتے ہیں، بے نکاح کنوارے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، یہاں تک کہ تمہارے غلام اور باندیاں ہوں، تو جب وہ شادی کی عمروں کو پہنچا شادیاں کر دو. حدیث میں تو آتا ہے 16 سال، 17 سال، 18 سال کی عمر ہو جائے شادی کر دو، تاکہ جوانی کے گناہوں سے نوجوان نسل بچ جائے. اگر انسان کے اندر نکاح کی استطاعت ہو، نکاح کر لے، تو فرمایا کہ نکاح کے ذریعے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اب باقی آدھے ایمان کی فکر رکھے. وہ جو شہوت کے گناہ تھے وہ اس نکاح کے ذریعے جائز اور حلال طریقے سے جب پورے ہو جائیں گے خواہشات، تو فرمایا کہ آدھا ایمان اس کا نکاح کے ذریعے سے مکمل ہو گیا، باقی آدھے ایمان کی فکر کر لے. اگر نکاح کی استطاعت ہو تو انسان نکاح کرے اور جائز اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے. اگر نکاح اس کے استطاعت میں نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، معاملات ایسے ہیں، معاشرے کی رکاوٹ ہیں، طرح طرح کی مشکلات سامنے ہیں آج کل، اس صورتحال میں فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تعلیم دی. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. بھوک اور پیاس میں انسان کی جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، وہ چکنا چور ہو جاتی ہیں. پیٹ بھرا انسان وہ خرمستیاں کرتا ہے، وہی اچھل کود ناچ گانے کرتا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے. تو یہ روزہ، یہ گویا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو قابو میں کرنے کا ایک نسخہ آپ نے دے دیا. روزہ بھی وہ جو اعتدال کے ساتھ ہو, سحری بھی اعتدال والی, افطار بھی اعتدال والا. صبح سحری بھی اگر خوب مرغ و مسلم سے ہو رہی ہے, شام افطار بھی خوب کھجوریں اور مرغ و مسلم مرغن چیزیں کھائی جا رہی ہیں, تو یہ تو اور زیادہ ببر شیر بن جائے گا. ہم لوگ گئے ہوئے تھے عمرے پر, تو ماشاءاللہ کھجوروں پر کھجوریں, کھجوروں پر کھجوریں, حرم میں جاؤں تو کھجوریں, باہر آؤ تو رمضان تھا, ہر طرف کھجوروں کی بھرمار تھی. کھجور تو حد سے زیادہ گرم غذا ہے اور سرزمین بھی گرم ہے. سارے ہم بے تکلف ساتھی تھے, ہم لوگ ہنسنے لگے, کہا کہ یار کھجوریں اتنی زیادہ کھا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کھجوریں کھا کے ہم بھی شیخ بن جائیں. اور دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کھجوریں کھا کے شیر بن جائیں. تو اعتدال ہو, حد سے زیادہ جب انسان گرم غذائیں کھائے گا, مرغن غذائیں کھائے گا, صحت بخش چیزیں کھائے گا اور مغزیات کھائے گا, تو اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں ہیجان پیدا کرتی ہیں, پھر انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ روزہ بھی رکھے, اعتدال کی سحری ہو, اعتدال کا افطار ہو. تو اس کے اندر جب یہ بھوک اور پیاس کے مرحلے سے گزرے گا تو اس کے اندر یہ خواہشات مان پڑ جائیں گی, پھر گناہ کے دائیے پیدا نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے باوضو رہنا یہ بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. فرمایا الوضو سلاح المؤمن, مؤمن کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے. اپنا ہتھیار تو دشمن ہی کے خلاف استعمال ہوتا ہے, تو شیطان کے ہتھکنڈوں سے, اس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار, بڑا آسان سا, وہ باوضو رہنا ہے. باوضو انسان کے اوپر شیطان کے حملے اتنے کارگر نہیں ہوتے, تو انسان اگر باوضو رہے گا تو ہمیشہ وہ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو گیا, اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما, عفت اور پاک دامنی کا جوہر میرا سلامت رہے, اس کو چکنا چور ہونے سے بچا, میرے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو بھی گناہ مجھ سے سرزد ہوتا ہے اللہ مجھے بچا لے. اپنی بے بسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے آگے کر دے, تو اللہ تعالیٰ غیور ہیں, جو معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے وہ لاوبالی نہیں ہے, معاملات کو چھوڑتے نہیں ہے کہ بندہ کچھ کہہ رہا اللہ تعالیٰ نہ سنے, سنی انسنی نہیں کرتے. وہاں ہر بندے کی سنوائی ہوتی ہے جب بندہ صدق دل سے مخلص ہو کر, نادم ہو کر, پریشان ہو کر کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا, کوئی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی داڑھی موڑنے کا عادی ہے, کوئی دوسرے تیسرے گناہوں کا عادی ہے, احساس ندامت ہو, بغیر ندامت کے کبھی بھی انسان کو گناہ پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک بات یاد رکھی جائے, اگر انسان کو ندامت ہوگی تو آج نہیں کل اللہ پاک کی طرف سے اس گناہ سے اس کو توبہ کی توفیق میسر آ جائے گی. کوئی بھی گناہ انسان کی زندگی میں رچا بسا ہے, بے پردگی کے گناہ نہیں چھوٹتا, اللہ میں کے آگے رکھ دے, یا اللہ میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے, نہیں چھوٹتا. یا اللہ یہ موبائل کا فتنہ, اس کی مجھے لت پڑ چکی, یا اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے چھڑا دیجیے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے فریاد کرے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی شروع ہو جائے گی. خود بندے کو بھی اس گناہ کے کرتے وقت حیا آنی شروع ہوگی کہ کل تو اللہ میں سے میں نے دعا مانگی تھی اللہ گناہ سے بچا لیں, آج پھر گناہ کر رہا ہوں, وہ حیا آڑے آ جائے گی. یہ حیا اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کرامت ثابت ہوگی. حدیث مبارک میں بھی دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی اور پرہیزگاری کا, والعفاف پاک دامنی کا, اور والغنا مالداری کا. اسی طرح سے فرمایا کہ اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ مجھے رہنمائی فرما دے, رشد و ہدایت, اچھے راستے کی میری رہنمائی فرما, واعذنی من شر نفسی, مجھے اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ میں لے لے. نفس تو شرارتیں کرے گا مرتے دم تک, ورغلائے گا, گناہ کی طرف لے جائے گا, خاتمہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے بندہ حاصل کر سکتا ہے. واعذنی من شر نفسی. حضرت بایزید بستامی رحم اللہ فرما رہے تھے کہ ایک رات مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو گیا, اللہ والے جب غلبہ ہو گیا تو رجوع اللہ شروع کیا. فرمایا کہ میں نے فوراً باوضو ہو کر نمازیں پڑھنی شروع کی, اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعائیں شروع کی, رویا, گڑ گڑایا, فریاد کی کہ یا اللہ آج مجھ پر حملہ ہو رہا ہے, شہوت کا غلبہ ہے, شہوت کا حملہ ہے, یا اللہ میری مدد فرمایا. فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس رات ایسے گڑ گڑا کے مانگا, اس انہماک کے ساتھ مانگا کہ پھر میرے لیے آئندہ زندگی میں غیر محرم عورت اور دیوار دونوں برابر ہو گئیں. دل کی لگن سے مانگا, اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ آج مجھ پر گناہ کا غلبہ ہو رہا ہے, آپ میری مدد فرمائیں. جس انداز سے, جن الفاظ سے اللہ میاں سے فریاد کر سکتے تھے فریاد کی, اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی. فرمایا کہ آئندہ زندگی میں پھر میرے لیے غیر محرم خاتون اور دیوار دونوں برابر ہو گئے. جس طرح دیوار کو دیکھ کر انسان کے اندر کوئی برا خیال, برا تاثر نہیں آتا, تو حضرات تو ویسے بھی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اگر غیر دانستہ طور پر نظر بھی پڑ جائے تو فرمایا دیوار اور عورت میرے لیے دونوں برابر ہو گئے. تو دعاؤں کا اہتمام انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو اب سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو, بری صحبتوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے, نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگی جائے, اور خاص طور پہ تہجد اگر نصیب ہو جائے اس وقت کی دعائیں تو بیڑا پار کر جاتی ہیں. اور پھر ذکر کی کثرت ہو جو انسان کی سوچ کو اس کی ذہنیت کو پاک کر دیتی ہیں، اور اگر نوجوان ہوں، کنوارے ہوں اور خواہشات کا غلبہ ہو تو انسان وقتاً فوقتاً روزے رکھ لے. روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ اپنی خوراک معتدل کر لے، ٹھنڈی خوراک استعمال کرے اور معتدل استعمال کرے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، معتدل خوراک استعمال کرے گا تو ہمیشہ وہ گناہوں کی خواہشات سے دور رہے گا. اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو. اور ایک چیز اور ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، وہ ہے مصروفیت. انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے کاموں میں مصروف رکھے. مصروف انسان عام طور پہ گناہوں سے آسانی سے بچ جاتا ہے. کسی بھی نیک کام میں، اپنی ملازمت میں، کام کاج میں، کاروبار میں، ملازمت میں، کسی بھی جگہ میں انسان مصروف ہے، اس کے زیادہ اوقات مصروفیت میں گزرتے ہیں، اس کو خرمستیاں نہیں سوچتی. اپنے آپ کو انسان مصروف رکھے، اگر فرصت بھی ہے تو اس فرصت کو بھی کسی نہ کسی اچھے نیک کام میں مصروف رکھے. کسی دینی حلقے سے جڑ جائے، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو جائے، کسی اہل تصوف سے جڑ جائے، کسی خانقاہ سے جڑ جائے، کسی نیک ماحول سے جڑ جائے، کسی مسجد سے جڑ جائے، کسی عالم سے جڑ جائے، اپنا فارغ وقت کسی بھی اچھے ماحول میں گزارے گا تو ہمیشہ گناہوں سے بچا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں جو بھی گناہ ہمارے رچے بسے ہیں اللہ پاک ان سب سے ہمیں دوری نصیب فرمائے، بیزاری اور نفرت نصیب فرمائے. اور یہ جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، جو ہمارے شامت اعمال ہے، جو ہمارے اعمال کا رد عمل ہے، ایکشن کا ریکشن ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اللہ پاک ہم سب کو من حیث القوم بھی اپنے اعمال کو سدھارنے کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی اللہ پاک سنوار عطا فرما دے. بات یہ کہ جو انسان انفرادی زندگی میں بھی سدھر جاتا ہے، سنوار جاتا ہے، اس کی زندگی بھی بڑی مبارک ہوتی ہے، پر لطف ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے. جب انسان کوئی بھی کام پر خلوص کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کو عافیت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے راحت اور آرام عطا فرما دیتے ہیں. تو پر خلوص ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سچی پکی توبہ کرے، اپنی زندگی میں کوئی گناہ اگر اس کو دکھائی دیتا ہو اس سے سچی پکی توبہ کر کے پہلی فرصت میں دوری اختیار کر لے، اس کی انفرادی زندگی بھی مبارک بنے گی، گھر کی اجتماعی زندگی بھی مبارک بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. شہناز وسی یہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں اور میرے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں. ہم دونوں ماشاءاللہ بچپن سے لے کر اب تک ایک ساتھ پڑھتے چلے آئے اور ماشاءاللہ پڑھانے میں بھی ایک ساتھ ہیں. تو مولانا مفتی معراج حسین صاحب، ان کے بھی یہاں تلی کے اندر وہ پتھری وغیرہ آئی ہے، اس کے آپریشن کے لیے وہ اسپتال میں داخل ہیں، کافی شدید تکلیف میں تھے، اب آرام ہے. ایک آدھ دن گزرنے کے بعد ان کا آپریشن ہونے والا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک میرے پیارے دوست مولانا مفتی معراج حسین صاحب کو صحت اور عافیت اور شفا و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کی رفاقتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے ماشاءاللہ بچپن کے دوست ہیں اور بہت لمبی ہماری رفاقت ہے اور کئی سفروں میں ہمارا ساتھ رہا. آپس میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت بے تکلف بھی ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہماری یہ جوڑی سلامت رکھے اور ہمارے پیارے دوست کو شفا کلی عطا فرمائے، صحت اور عافیت و سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ پاک نے جو صحت اور عافیت کی نعمت دی، اللہ پاک اس کو مرتے دم تک دوام اور استحکام عطا فرمائے. ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائے. جنازہ آیا، جنازہ آ چکا، ابھی ایک جنازہ آیا ہوا ہے، ہمارے محترم ہیں، ان کے بہنوئی کا ہے. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ ادا کریں گے. اللہ پاک مرحوم کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے، اور عبدالسمین امی بچہ، دیگر بچے بچیوں کے امتحانات بھی چلنے، اللہ پاک تمام بچوں بچیوں کے لیے امتحانات آسان بنائے، سب کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم استرنا بصدرك الجميل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. توبة يا الله، توبة يا الله، توبة يا الله. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا عندك وليجة، واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.